السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے نیوز شو کے ساتھ. آپ کی میزبان ہے بہجت. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پاکستان اور افغانستان کو ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، افغان صدر کا بیان. وزیر اعظم نواز شریف کی افغانستان کو مصالحت کے عمل میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کی حیثیت سے امریکہ کی یہ منفرد ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے امور کے ساتھ ساتھ دہشت گروپ آئیسل کو تباہ کرنے، ویسٹ افریقہ میں ایبولا کا مقابلہ کرنے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نبردازما ہونے کی کوششوں میں دنیا کی قیادت کرے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کا دورہ کرنے والے افغان صدر نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کو ماضی کو بھلا کر مستقبل کی تعمیر کرنا چاہیے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر اشرف غنی کی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو اسلام آباد میں افغان صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات کی اور انہیں امن و مصالحت کے عمل میں تعاون کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے.
We must overcome the past. We will not permit the past to destroy the future. Because of it,
صدر اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ماضی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دونوں ملکوں کا مستقبل تباہ کرے. انہوں نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کی یقین دہانی ایک خوشائند اقدام ہے. اشرف غنی نے کہا کہ گزشتہ 3 روز کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. افغان صدر کے بقول 13 سال کی مشکلات کو گزشتہ 3 روز میں طے کر لیا گیا ہے. افغان صدر جمعے کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے، تاہم ان کے وزیر خزانہ عمر زخی وال نے جمعرات کو پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں دو طرفہ تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا تھا. صدر اشرف غنی نے کہا کہ اقتصادی ترقی دونوں ملکوں کا مشترکہ مفاد ہے اور اس کے لیے بنیادی اقدامات پر اتفاق کیا گیا ہے.
Any instability in Pakistan affects us, and any instability in Afghanistan affects you. And that's where I think our common understanding of
صدر اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان میں عدم استحکام افغانستان کو متاثر کرتا ہے، جبکہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کو متاثر کرتا ہے. صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں جو کچھ طے ہوا ہے اس پر تسلسل سے عمل درآمد جاری رہنا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اس موقع پر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی.
That a peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in Pakistan's vital national interest. I also reaffirmed Pakistan's support for the
پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ متحد اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کے عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے. پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے دکھ اور خوشی مشترکہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی سلامتی اور مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے.
Our two countries face formidable challenges, including extremism and terrorism, a precarious security environment, and transnational crimes. I am convinced that we can effectively meet them through common resolve and common endeavors.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو خطرناک چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں انتہا پسندی، دہشت گردی، سلامتی کی غیر یقینی صورتحال اور بین الاقوامی جرائم شامل ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ عزم سے ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. افغان صدر کے اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے متعلق دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. دونوں ملکوں کے وزرائے خزانہ خزانہ نے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایک دستاویز پر دستخط بھی کیے جس میں دو طرفہ تجارت کے حجم کو آئندہ دو سال میں بڑھا کر دو گنا یعنی $5 ارب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس وقت دو طرفہ تجارت کا سالانہ حجم $2.5 ارب ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آیا تھا۔ اس دورے میں افغان صدر کی ایک اہم ملاقات پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے تھی۔ صدر اشرف غنی نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر کا دورہ کیا تھا جس کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان صدر نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کی یقین دہانی کروائی۔ افغان صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور سرحد کی نگرانی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق بھی کیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا پاکستان کا دو روزہ دورہ ہفتے کو مکمل ہوا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ بغیر کسی تفریق کے تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے سے متعلق کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے میجر جنرل باجوہ نے کہا کہ دہشت گردوں کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو، ان کے خلاف ایک ہی طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے، یعنی ان کا خاتمہ کرنا ہے یا ان کو گرفتار کرنا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق ان کاروائیوں میں اب تک 1200 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں جبکہ 200 فوجی اہلکار بھی اس عرصے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف 16 نومبر سے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور تجزیہ کار باور کرتے ہیں کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد مضبوط ہوگا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اتوار کو امریکہ کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ 2010 کے بعد یہ کسی بھی پاکستانی آرمی چیف کا پہلا دورہ امریکہ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیاسی اور عسکری تعلقات حالیہ برسوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن ایک ایسے وقت جب جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے آئندہ ماہ بین الاقوامی افواج کا انخلا مکمل ہونے جا رہا ہے، مبصرین کے بقول پاکستان اور امریکہ کے عسکری روابط اور تعاون پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی فضائیہ کے سابق اعلی عہدیدار شہزاد چودھری کہتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ جو دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ طے کر رکھا ہے، اس تناظر میں بھی اس کے پاکستان کے ساتھ فوجی سطح پر تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اس حوالے سے یہ دورہ بھی خاصا اہم ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
جو ایک کمبائنڈ ذمہ داری ہے اس خطے میں پیس کی، خصوصی طور پر افغانستان کے لیے جو مدد کی جا سکتی ہے، اور پھر جتنا سامان جا رہا ہے اور جو جانا ہے اور جن طرح افواج کو یہاں پہ انہوں نے مینٹین کرنا ہے، اس کے اندر پاکستان کا ایک کنٹینیوئنگ رول تو رہے گا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے کوآرڈینیشن کے لیے، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے امریکہ کے کمانڈرز کے درمیان میں ISAF کمانڈر ہوگا، ایک لوکل نیٹو کمانڈر ہوگا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تو دار رہے گی، اور اس کے لیے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بہت لازمی چیز ہے۔
انہوں نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں نئی حکمت عملی کے لیے بھی دونوں ملکوں کے عسکری روابط بہت اہم ہیں، اور اس طرح کے دورے باہمی تعلقات کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے تحت 2014 کے بعد لگ بھگ 9,000 امریکی فوجی یہاں موجود رہیں گے، جو افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گو کے اس دورے سے کسی طرح کی بڑی پیش رفت کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں جنرل راحیل شریف کا دورہ امریکہ پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت انٹرنل بہت سیریس، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر بھی ہمارا ایکٹیویٹ ہوا ہوا تھا، تو اس کے لحاظ سے بھی پریپریشن تو ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے آفیسر ٹرین بھی کرتے ہیں، اور امریکہ سے تو وہ ٹریننگ پروگرامز وغیرہ بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، ٹاپ لیڈرشپ سے، ملٹری لیڈرشپ سے بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں کہ مفادات کے پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے اچھے تعلقات رکھے جائیں، چونکہ نہ صرف فوجی لحاظ سے بلکہ ایک سیاسی لحاظ سے بھی ان کا رول رہتا ہے، تو سود مند ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے بھی اس خطے میں مفادات ہیں، اور وہ بھی چاہے گا کہ یہاں نہ صرف سیاسی بلکہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی تعلقات کو اچھا رکھا جائے، اور ان کے بقول افغانستان میں جو کامیابی امریکہ کو حاصل ہوئی ہے، ان کے تحفظ کے لیے بھی اسے پاکستان کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کی حیثیت سے امریکہ کی یہ منفرد ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے امور کے ساتھ دہشت گرد گروپ آئیس ایل کو تباہ کرنے، ویسٹ افریقہ میں ایبولا کا مقابلہ کرنے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کی کوشش میں دنیا کی قیادت کرے۔ برسبن یونیورسٹی میں جی 20 سربراہ اجلاس سے ہٹ کر ہفتے کے روز ایک خطاب کے دوران صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ واشنگٹن ایشیا بحر القاہل خطے پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا۔
So I'm here today to say that American leadership in the Asia Pacific will always be a fundamental focus of my foreign policy.
سر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایشیا بحر الکاہل میں امریکی قیادت میری خارجہ پالیسی کا بنیادی محور رہے گا۔ اس کو ہمیشہ شہ سرخیوں میں جگہ تو نہیں ملے گی اور اس کا تعین میرے دوروں کی تعداد سے بھی نہیں ہوگا، اگرچہ میرا آنا جانا جاری رہے گا۔ امریکی لیڈر نے کہا کہ ایشیا میں مؤثر سیکیورٹی کی بنیاد اتحاد اور بین الاقوامی قانون پر ہونی چاہیے، نہ کہ بڑی طاقتوں کے دائرہ اختیار سے جو چھوٹے ملکوں کو تنگ کرتے ہیں۔
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace. That an effective security order for Asia
سر باراک اوباما نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام اور افراد کا حق ہے کہ وہ سیکیورٹی اور امن میں رہیں۔ ایشیا میں مؤثر سیکیورٹی کی بنیاد اثر و رسوخ شاہراساں کرنے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، جہاں بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو تنگ کریں، بلکہ اس کا انحصار باہمی سیکیورٹی، بین الاقوامی قانون اور ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے ہونا چاہیے اور تنازعات کو پرامن طور پر حل کیا جائے۔ صدر اوباما نے کہا کہ جائز سرگرمیوں کا واحد ذریعہ جمہوریت اور عوام کی منشا ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ گرین کلائمیٹ فنڈ میں $3 ارب فراہم کر رہا ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کی جا سکے۔
Now today I'm announcing that the United States will take another important step. We are going to contribute $3 billion.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ امریکہ ایک اور اہم قدم اٹھائے گا اور گرین کلائمیٹ فنڈ میں $3 ارب فراہم کرے گا تاکہ ترقی پذیر ملکوں کی مدد کی جا سکے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹ سکیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ اس فنڈ سے طوفانوں سے نمٹنے کے لیے انتباہی نظام اور دفاع کی بہتر کوششوں جیسے ضروری اقدام کے لیے رقم فراہم ہوگی۔ اس سے کسانوں کو بھی مدد ملے گی کہ وہ بہتر فصلیں کاشت کریں اور ترقی پذیر معیشتوں کی مدد ہو کہ وہ کاربن کے اخراج میں کمی کر سکیں اور صاف توانائی کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ صدر نے کہا کہ یہ محض حکومتوں پر منحصر نہیں کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر اور خاص طور پر نوجوانوں پر بھی زور دیا کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور یہ بتائیں کہ وہ ایک صاف اور صحت مند دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے برسبن میں گروپ آف 20 کے 9ویں سربراہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے عالمی لیڈروں پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر مجموعی گھریلو پیداوار میں $2 خرب تک اضافہ کرنے کے اقدام اٹھائیں۔ مسٹر ایبٹ کہتے ہیں کہ دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں کی توجہ اقتصادی امور پر بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین میں سلامتی کی صورتحال، علاقائی تنازعات اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے سے نمٹنے کے لیے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔
As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو بہت سی دشواریاں اور مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ مشرق وسطی میں مسائل، مشرقی یورپ میں مسائل، ویسٹ افریقہ کے مسائل۔ ترقی کا عمل نازک اور حساس ہو چکا ہے، لیکن جو پیغام اگلے 2 روز میں ہمیں دینا چاہیے وہ امید اور رجائیت کا پیغام ہو۔ مسٹر ایبٹ نے کہا کہ مجموعی پیداوار میں اضافے کے منصوبے سے اگلے 5 برسوں کے دوران آزاد تجارت اور انفراسٹرکچر میں مزید سرمایہ کاری سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت بہتر ہو جائے گی۔ سربراہی اجلاس میں ہر ملک سے یہ توقع ہے کہ وہ ایک منصوبہ پیش کرے جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے کہ وہ $2 خرب کے اس ہدف کے لیے کیوں کر مدد کریں گے۔ سربراہی اجلاس اتوار کے روز ختم ہوگا اور اس موقع پر ایک خلاصے میں یہ بتایا جائے گا کہ ان ملکوں نے اس سربراہ اجلاس میں کیا کامیابی حاصل کی ہے اور مستقبل میں وہ کیا کرنے کے خواہاں ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں منعقد ہونے والی 2 روزہ G20 کانفرنس میں عالمی رہنما ایک ایسے وقت پر اکٹھے ہوئے ہیں جب روس اور مغربی ملکوں کے درمیان فضا کشیدہ ہے اور سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یوکرین کے علیحدگی پسند باغیوں کی حمایت کی مخالفت کا عزم کر چکے ہیں، جبکہ کریملن کا یہ اعلان سامنے آ چکا ہے کہ اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار امریکی پانیوں کے نزدیک گشت کریں گے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے اینڈرو رجول کی بھیجی ہوئی رپورٹ سعدیہ اسد سے سنیے۔
مشرقی یوکرین میں ستمبر میں ہونے والی فائر بندی بظاہر جلد ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ جمعرات کے روز پیٹروفسکی کے مضافاتی علاقے دونیتسک میں گولے گرنے سے گھروں کو نقصان پہنچا اور کم از کم ایک شخص زخمی ہو گیا۔ وہاں کی ایک بزرگ خاتون گیلینا ویسلیونا نے اس کا الزام شہر پر قابض باغی فورسز پر لگایا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کس قسم کی زندگی ہے، نام نہاد دونیتسک جمہوریہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتی، یہ ریاست ہم سب کو جلد ہی ہلاک کر ڈالے گی۔ نیٹو نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایک بار پھر یوکرین میں اپنی فورسز بھیج رہا ہے۔ ماسکو یہ الزام مسترد کرتا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز یعنی IISS کے اسکالر نک ریڈمین کہتے ہیں کہ روس کی جانب سے بحران کو دوبارہ بڑھاوا دینے کی کافی قیاسارائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
With the onset of winter, it will be difficult for Russia to supply Crimea that it might be more useful.
اس میں سرما میں شدت آنے کے بعد روس کے لیے کرائمیا کو سامان کی فراہمی دشوار ہو جائے گی، اور اس کے لیے کسی قسم کی زمینی راہداری کی موجودگی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ اس کا زیادہ تر محرک سیاسی نوعیت کا ہے۔ یوکرین کی صورتحال کا متوازن نہ ہونا روسی قیادت کے حق میں جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے IISS کے اسکالر نک ریڈمین کے۔ یوکرین میں اپنی قوت کی نمائش جنوبی بحر الکاہل کے گرم موسموں سے موزونیت رکھتی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں G20 کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی روس نے اپنے جنگی بحری جہاز آسٹریلیا کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں بھیج دیے۔ ایک پالیسی گروپ ہنری جیکسن سوسائٹی سے منسلک اینڈریو فاکسل کہتے ہیں کہ یہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے۔
He will be looking to demonstrate that Russia, despite what the West says, is a great power.
وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ مغرب کیا کہتا ہے، روس ایک بڑی طاقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ روس یہ دکھانے کے لیے آسٹریلیا کی جانب اپنے جنگی بحری جہاز بھیج رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بلا شبہ وہ یہ بھی دکھانے کی کوشش کرے گا کہ چاہے مغرب کچھ بھی کہے، بین الاقوامی سطح پر روس تنہا نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے اینڈریو فاکسل کے۔ روس کو الگ تھلگ کیے جانے کی کوششوں کے توڑ کے لیے مسٹر پوٹن کی حکمت عملی میں ایشیائی ملکوں سے تعلقات استوار کرنا شامل ہے۔ IISS سے وابستہ نک ریڈمین کہتے ہیں کہ کریملن نے چین کے ساتھ $400 ارب کے گیس کے معاہدے کے ذریعے توانائی پر پابندی کو بے اثر بنا دیا ہے، اور وہ مشرق کی جانب رخ کرنے کو مستقبل کی سفارتکاری کے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔
Western states now, particularly United States, is regarded as an enemy.
اب مغربی ملکوں خصوصی طور پر امریکہ کو ایک دشمن اور ایک حریف سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ وہ ابھرتی ہوئی دنیا کا رخ کرے۔ صدر پوٹن اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر کسی مفاہمت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جمعے کے روز گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تنازع میں ماسکو کی شمولیت کی بنا پر عائد مغربی پابندیوں پر نکتہ چینی کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بلا شبہ یہ کسی حد تک ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اینڈریو فاکسل کا کہنا ہے کہ کیونکہ G20 بنیادی طور پر ایک اقتصادی فورم ہے، اس لیے روس اسے اپنے کمزور عالمی موقف کو تقویت دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ سرمایہ کاروں کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ روس سرمایہ کاری کے لیے ایک مناسب جگہ ہے، یہ کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود اس کی معیشت پائیدار ہے۔ نک ریڈمین کہتے ہیں کہ مغربی پابندیاں ہو سکتا ہے کہ قلیل مدت میں اثر انداز نہ ہوں۔ ان کے الفاظ، معیشت قدرے سخت وقت برداشت کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ روس کی جانب سے کسی بھی قسم کے تعاون کی قیمت خاصی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس وقت امریکہ کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اسے اس کی کوئی طلب نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے نک ریڈمین کے۔ برسبن میں بڑھتے ہوئے تندو تیز بیانات کے پیش نظر یہ امید بہت کم دکھائی دیتی ہے کہ G20 کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کے اکٹھے ہونے سے مشرق اور مغرب کے درمیان کشیدگیوں میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین میں روس کی جارحیت کی مخالفت میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ وہ آسٹریلیا میں برسبن یونیورسٹی میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی موقف کا خاکہ بیان کر رہے تھے۔ اوباما انتظامیہ امریکہ میں ایل سیلواڈور، گواٹیمالا اور ہانڈرس میں رہنے والے مخصوص بچوں کو امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت دینے کے نئے پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن میں انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک میں جمعے کے روز اس نئے پروگرام کا اعلان کیا۔
We are launching what we refer to as an in-country refugee processing for certain minors.
نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جسے ہم گواٹیمالا، ہانڈرس اور ایل سالواڈور میں رہنے والے مخصوص کم عمر بچوں کے لیے ملک کے اندر پناہ گزین کی حیثیت دینے کا طریقہ کار قرار دے رہے ہیں۔ یہ پروگرام ان بچوں کے لیے ہے جو پناہ کے لیے درکار بین الاقوامی ضابطوں کو پورا کرتے ہیں۔ دسمبر کے آغاز میں اس پروگرام کے تحت امریکہ میں قانونی طور پر مقیم ان کے والدین کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے ان بچوں کے لیے پناہ گزین کی حیثیت کے لیے درخواست دے سکیں جو ابھی بھی ان تین ملکوں میں ہیں اور انہیں وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ پروگرام صدر باراک اوباما کے کانگریس میں ریپبلکنز کے ساتھ امیگریشن کے معاملے میں ممکنہ جھگڑے سے پہلے پیش کیا گیا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن سپیکر جان بینر کہتے ہیں کہ قانون ساز اس صورت میں صدر سے شدید تنازع آرائی جاری رکھیں گے اگر وہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ صدر باراک اوباما اور امریکی کانگریس ملک میں امیگریشن سے متعلق قوانین میں اصلاحات کے متنازع معاملے پر ایک بڑے تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکن جماعت کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں کہ اگر صدر نے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے کے سلسلے میں کوئی انتظامی حکم نامہ جاری کیا تو وہ کیا لائے عمل اختیار کریں گے۔ سنڈی زین کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے۔
جمعے کے روز میانمار میں ایک نیوز کانفرنس میں جب صدر باراک اوباما سے میڈیا میں آنے والی ان خبروں سے متعلق پوچھا گیا کہ وہ آئندہ ہفتے تک امیگریشن اصلاحات پر کوئی انتظامی کارروائی کرنے والے ہیں تو صدر نے اٹل لہجے میں کہا
And I indicated to Speaker Boehner several months ago that if in fact Congress failed,
کئی ماہ پہلے میں سپیکر جان بینر سے اشارتاً کہہ چکا ہوں کہ اگر حقیقت میں کانگریس کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہی تو میں اپنے تمام قانونی اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے یہ کوشش کروں گا کہ یہ نظام بہتر طور سے کام کرے۔ یہ سب اس سال کے اختتام سے پہلے رونما ہوگا۔ صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریپبلکن جماعت کی قیادت میں چلنے والے ایوان نمائندگان اور اس کے سپیکر جان بینر کو ایک سال دیا کہ وہ کوئی کارروائی کریں۔ سینٹ نے جون سن 2013 میں امیگریشن اصلاحات سے متعلق ایک جامع مسودہ قانون کی منظوری دی تھی لیکن ایوان نے اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ سپیکر جان بینر اور دیگر ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اگر صدر نے قانونی کاغذات نہ رکھنے والے لاکھوں تارکین وطن کے لیے بقول ان کے عام معافی کے لیے کوئی انتظامی اقدام اٹھایا تو صدر اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں میں انتظامیہ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کے منصوبے کے مطابق 50 لاکھ کے قریب ان غیر قانونی تارکین وطن کو جو امریکی شہریت رکھنے والے یا قانونی حیثیت رکھنے والے بچوں کے والدین ہیں ان کی ملک بدری کو روکا جائے گا۔ اس پر جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں سپیکر جان بینر نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا اگر صدر اس راستے پر چلتے رہے تو ہم ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ حکمرانی کا غلط راستہ ہے۔ کاروبار حکومت چلتے رہنے کے لیے کانگریس کو 11 دسمبر تک اخراجاتی بل کی منظوری دینا ہے۔ بینر نے یہ کہنے سے اعتراض کیا کہ وہ اخراجاتی بل کو امیگریشن کے معاملے سے نتھی کریں گے، حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ریپبلکن ارکان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ عارضی طور پر دوبارہ حکومت کا کاروبار بند کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ سن 2013 میں ہوا تھا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے سامنے تمام آپشن کھلے ہیں۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ امیگریشن اصلاحات پر جلد کوئی انتظامی حکم نامہ جاری کریں گے یا انتظار کریں گے کہ کانگریس پہلے اخراجاتی بل کی منظوری دے۔ سینٹ میں موجود ریپبلکن ارکان نے بھی صدر کو یکطرفہ اقدام اٹھانے سے باز رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ نومبر میں ہوئے انتخابات میں ریپبلکن جماعت کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہوئی ہے، جس کے معنی ہیں کہ آئندہ سال جنوری سے صدر کو کانگریس میں ایک مزید مضبوط ریپبلکن اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے شمال مشرق کی شام میں عام شہریوں میں قید میں لیے جانے والے فوجیوں پر روا انتہا تشدد جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے. شام پر اقوام متحدہ کے تحقیقی کمیشن نے حال ہی میں رول آف ٹیرر لیونگ انڈر آئیسس ان سیریا نامی ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے. لیزا شلائن کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سناتے ہیں.
رپورٹ میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی شہریوں پر دہشت کی دہلا دینے والی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. یہ رپورٹ متاثرین اور عینی شاہدوں سے کیے گئے 300 سے زیادہ انٹرویو پر مبنی ہے. تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ کھلے عام پھانسی دینا، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور کوڑے مارنا روزمرہ کے واقعات ہیں، اور پھر کٹی پھٹی لاشیں دکھانے سے پہلے سے دہشت زدہ شامی اور دہل جاتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شامی عورتیں اور بچیاں عام زندگی سے الگ کر دی گئی ہیں. ان میں سے کچھ کو صرف اس لیے سنسار کیا گیا کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر غیر مردوں سے بات کی تھی. اس میں کہا گیا ہے کہ آئسس یہ حکم دیتی ہے کہ خواتین کو کیا پہننا ہے، کس سے بات کرنی ہے اور وہ کہاں کام کر سکتی ہیں. کمیشن کے سربراہ پاولو پینیرو کا کہنا ہے کہ بچوں اور اقلیتی آبادی کو بھی خاص طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا
The so-called ISIS has committed the war crimes and crimes against humanity.
آئسس نے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے. آئسس کے کمانڈر نے ارادتاً یہ کاروائیاں کرتے ہوئے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں. وہ سب ذاتی حیثیت میں ان جرائم کے مجرم ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بچوں کو بطور فوجی بھرتی کرتی ہے اور مبینہ طور پر 5 سے لے کر 16 سال کے بچوں کو تربیتی کیمپ میں جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. کمیشن کے رکن وتیت مٹنار بھون کا کہنا ہے کہ بچوں کو زبردستی ایسی ویڈیو دکھائی جاتی ہیں جن میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ ان میں انتہائی تشدد کا احساس ختم ہو جائے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان بچوں کو جنگ کی تربیت دینے سے اسلامک اسٹیٹ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ظالمانہ کاروائیاں کریں لیکن انہیں ہمیشہ مظلوم کے طور پر دیکھا جائے گا. اصل ظالم اسلامک اسٹیٹ کے بالغ افراد ہیں. کمیشن کا کہنا ہے کہ شام میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری اور شام کی حکومت کی جانب سے سیاسی عمل میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے اس شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین نے عراق کا اچانک غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے. جنرل مارٹن ڈیمپسی ہفتے کے روز بغداد پہنچے جہاں وہ امریکی کمانڈروں اور عراقی عہدیداروں سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں توسیع کے آئندہ مرحلے پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکہ کی قیادت میں افواج نے عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے اہداف کو تقریباً روزانہ ہی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا. ڈیمپسی کے اس دورے سے ایک دن پہلے عراق کی سرکاری افواج نے بغداد کے شمال میں آئل ریفائنری کے قصبے بیجی سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو نکال دیا. ان جہادیوں نے اس سال کے اوائل میں شمالی اور مغربی عراق میں اپنی سرگرمیوں کے دوران بیجی پر قبضہ کر لیا تھا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے حال ہی میں امریکی فوج کو اختیار دیا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے امریکی مشن کے ایک حصے کے طور پر مزید 1500 فوجی عراق میں تعینات کریں. وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ فوجی جنگی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ عراق اور کرد افواج کو ٹریننگ دیں گے جو اسلامک اسٹیٹ سے برسر پیکار ہیں. صدر براک اوباما کانگریس سے اس مہم کو فنڈ کرنے کے لیے 6.5 ارب ڈالر کی منظوری کو بھی کہیں گے. انڈونیشیا میں ہفتے کی صبح آنے والے شدید زلزلے کے بعد 300 کلومیٹر کے علاقے کے لیے سونامی کا انتباہ جاری کر دیا گیا. زلزلے کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی اور یہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے آیا. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کا مرکز مالکو جزائر میں 46 کلومیٹر زیر زمین تھا. ہوائی میں قائم بحر الکاہل میں سونامی کے انتباہی مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے سے سمندر میں 1 میٹر بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں جو انڈونیشیا کے بعض ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتی ہیں. سینٹر کے مطابق کم بلندی کی لہریں تائیوان اور اوکیناوا تک بھی پہنچ سکتی ہیں. انڈونیشیا زلزلوں اور آتش فشاں کی فالٹ لائنز کہلانے والے رنگ آف فائر یعنی ہلکا آتش پر واقع ہے، اس لیے یہاں زلزلوں کا آنا معمول کی بات ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ افورڈیبل کیئر ایکٹ، جسے اوباما کیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ مسٹر اوباما نے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ گزشتہ برس 1 کروڑ سے زائد امریکیوں نے اقتصادی سیکیورٹی اور ذہنی سکون حاصل کیا جو ہیلتھ انشورنس کے ساتھ آتا ہے۔ صدر براک اوباما نے امریکیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ healthcare.gov ویب سائٹ پر آئندہ برس کے لیے ہیلتھ انشورنس پلان حاصل کریں۔ اور نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے شمال مشرقی شہر چیپ بوک پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں اس سال کے اوائل میں اس گروپ نے 200 سے زائد اسکول طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے لیڈروں نے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان عشروں سے جاری کشیدگی ختم کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں اور عہدیداروں کے درمیان 3 روزہ مذاکرات آج ہفتے کے روز ختم ہوئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ ماضی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مستقبل کو تباہ کرے، کیونکہ ہم نے سیکیورٹی کے بارے میں جامع بات چیت کا آغاز کیا ہے تاکہ ہماری باہمی سلامتی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ یہ الزامات کہ پاکستان کی فوج افغانستان میں طالبان بغاوت کی حمایت کرتی رہی ہے لمبے عرصے سے دو طرفہ تعلقات کو کشیدہ بنائے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ بغیر کسی تفریق کے تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں حقانی نیٹورک کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے سے متعلق کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے میجر جنرل باجوا نے کہا کہ دہشت گردوں کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو، ان کے خلاف ایک ہی طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے، یعنی ان کا خاتمہ کرنا ہے یا ان کو گرفتار کرنا ہے۔ میجر جنرل باجوا ان دنوں واشنگٹن میں ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اتوار کے روز سے امریکہ کا دورہ شروع کرنا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق ان کارروائیوں میں اب تک 1200 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ 200 فوجی اہلکار بھی اس عرصے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ عسکری حکام نے فوجی کارروائیوں کے اہداف حاصل کرنے سے متعلق کسی ڈیڈ لائن کا اعلان تو نہیں کیا، تاہم عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کی حیثیت سے امریکہ کی یہ منفرد ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے امور کے ساتھ ساتھ دہشت گرد گروپ آئسل کو تباہ کرنے، ویسٹ افریقہ میں ایبولا کا مقابلہ کرنے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کی کوششوں میں دنیا کی قیادت کرے۔ برسبن یونیورسٹی میں G20 سربراہ اجلاس سے ہٹ کر ہفتے کے روز ایک خطاب کرتے ہوئے صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ واشنگٹن ایشیا بحر الکاہل خطے پر اپنی توجہ مرکز رکھے گا۔ امریکی لیڈر نے کہا کہ ایشیا میں مؤثر سیکیورٹی کی بنیاد اتحاد اور بین الاقوامی قانون پر ہونی چاہیے، نہ کہ بڑی طاقتوں کے دائرہ اختیار سے جو چھوٹے ملکوں کو تنگ کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ جائز سرگرمیوں کا واحد ذریعہ جمہوریت اور عوام کی منشا ہے۔ مسٹر اوباما نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ امریکہ گرین کلائمیٹ فنڈ میں $3 ارب کی فراہمی کر رہا ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کی جا سکے۔ صدر باراک اوباما نے کہا کہ یہ محض حکومتوں پر ہی منحصر نہیں ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر، خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور یہ بتائیں کہ وہ ایک صاف اور صحت مند دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے برسبن میں گروپ آف 20 کے 9ویں سربراہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے عالمی لیڈروں پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر مجموعی گھریلو پیداوار میں $2 کھرب تک اضافہ کرنے کے لیے اقدام اٹھائیں۔ مسٹر ایبٹ کہتے ہیں کہ دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں کی توجہ اقتصادی امور پر بھی ہونی چاہیے، جس کے ساتھ ساتھ یوکرین میں سلامتی کی صورتحال، علاقائی تنازعات اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے سے نمٹنے کے لیے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ مسٹر ایبٹ نے کہا کہ مجموعی پیداوار میں اضافے کے منصوبے سے اگلے 5 برسوں کے دوران آزاد تجارت اور انفراسٹرکچر میں مزید سرمایہ کاری سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت بہتر ہو جائے گی۔ سربراہ اجلاس میں ہر ملک سے توقع ہے کہ وہ ایک منصوبہ پیش کرے جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ وہ $2 کھرب کے اس ہدف کے لیے کیوں کر مدد کریں گے۔ سربراہ اجلاس اتوار کے روز ختم ہو رہا ہے اور اس موقع پر ایک خلاصے میں بتایا جائے گا کہ ان ملکوں نے اس سربراہ اجلاس میں کیا کامیابی حاصل کی ہے اور مستقبل میں وہ کیا حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے شمال مشرقی شہر چیبوک پر قبضہ کر لیا ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں اس سال کے اوائل میں اس گروپ نے 200 سے زائد اسکول طالبات کو اغوا کر لیا تھا. بوکو حرام نے شمال مشرقی ریاستوں بورنو اراڈا ماوا میں اس سال متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا اور جسے گروپ کے لیڈر ابو بکر شیکاؤ خلافت قرار دیتے ہیں. واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ چیبوک میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور نائجیریا کی حکومت کی مدد کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ ہم چیبوک میں کیے جانے والے ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں جسے پہلے بھی انتہائی مسائل کا سامنا رہا ہے. ہم حملوں کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار افسوس کرتے ہیں. ہم نائجیریا کی حکومت کی طرف سے ان انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے لاحق خطروں کا مقابلہ کرنے میں کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے عزم سے بھی وابستہ ہیں. 14 اپریل کو چیبوک کے ایک سیکنڈری اسکول سے طالبات کے اغوا کا معاملہ شہر سرخیوں میں رہا اور دنیا بھر میں لوگوں میں پیدا ہوا. نائجیریا کی حکومت ابھی تک اسکول کی طالبات کو رہا کرانے میں ناکام رہی ہے، حالانکہ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اتحادیوں کی جانب سے نگرانی اور سراغ رسانی کے معاملات میں مدد فراہم کی گئی. امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذخیرے کو خود اعتمادی میں کمی، بد انتظامی اور عملے کی قلت کا سامنا ہے جو اس کی سلامتی، سیکیورٹی اور مؤثر ہونے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز.
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے محکمہ دفاع کی جانب سے نیوکلیئر مشن کے جائزوں کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے جمعے کے روز رپورٹرز کو بتایا کہ انہوں نے نیشنل نیوکلیئر فورسز کے جامع نوعیت کے اندرونی اور بیرونی معائنوں کا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا
The reviews found evidence of systematic problems that, if not addressed, could undermine the safety, security and effectiveness.
وہ کہہ رہے ہیں ان جائزوں میں ہمیں ایسے مربوط مسائل کی شہادت ملی ہے جن سے عہدہ برا نہ ہونے کی صورت میں مستقبل میں فورسز کے عناصر کی سلامتی، سیکیورٹی اور مؤثر ہونے کو نقصان پہنچے گا. ان مسائل میں عملے، بنیادی ڈھانچے اور مہارتوں میں کمی اور دخل اندازی اور ضرورت سے زیادہ معائنے شامل ہیں. اسی طرح سینئر ڈپارٹمنٹ اور نیوکلیئر انٹرپرائز قیادت کی جانب سے رابطوں میں کمی، چھان بین اور جواب داری میں کمی شامل ہے. وزیر دفاع ہیگل نے مزید کہا کہ ان مسائل کی بنیادی وجہ توجہ اور وسائل کی کمی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں وسیع تبدیلیوں کا حکم دے رہے ہیں جن کے ذریعے قیادت میں موجود خامیوں، سیکیورٹی کی غلطیوں اور خود اعتمادی میں کمی کو تبدیل کر کے نیوکلیئر اسلحہ خانے کا انتظام چلایا جائے گا. وزیر دفاع نے فورس میں سرمایہ کاری کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے عہدیدار ٹھیک نہ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ محکمہ دفاع آئندہ 5 برس کے دوران امریکہ کے نیوکلیئر مشن میں مزید اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے. سمن چک ہیگل نے ان جائزوں کا حکم ایسے پریشان کن واقعات کے ایک سلسلے کے بعد دیا تھا جن میں نیوکلیئر عملہ ملوث تھا. ان میں سے ایک اسکینڈل میں ایئرمین کو بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کرنے والے افراد کی استعداد کے ایک ٹیسٹ میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اگلے ہفتے توقع ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک قرارداد پر ووٹ دے گی جس میں شمالی کوریا کو انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس کارروائی سے پہلے اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ال کو ان کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ ملک میں جاری حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے.
شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو رکوانے یا اس میں ترمیم کرانے کے لیے متعدد طریقے اختیار کیے جس میں کم جونگ اون پر انسانیت کے خلاف جرائم کی فرد جرم عائد کی جانی ہے. جنرل اسمبلی کی قرارداد کا مسودہ یورپی یونین اور جاپان نے تیار کیا اور اس کے پیش کرنے میں شرکا کی تعداد 50 سے زیادہ تھی. اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کی تحقیقات کنندہ وسوکی داروسمین نے شمالی کوریا میں ایسے سیاسی قید خانوں کے ایک نیٹ ورک کی دستاویزات تیار کی ہیں جن میں 120,000 لوگ بند ہیں اور ان پر کیے جانے والے مظالم کی ایک فہرست تیار کی ہے جس میں قتل، اذیت رسانی، قید و بند، جنسی زیادتیاں اور اسقاط حمل سمیت دوسری جنسی زیادتیاں شامل ہیں۔ داروسمین کہتے ہیں کہ انہیں اس شرط پر شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی گئی کہ وہ قرارداد سے وہ پیراگراف حذف کر دیں جن میں شمالی کوریا کے لیڈر کی جواب دہی کا حوالہ ہے۔ ان کے الفاظ،
لیٹ می بی ویری کلیئر، اچیونگ اکاؤنٹیبلٹی از پیرامونٹ، دی اسپیشل رپورٹر شوڈ بی انوائٹڈ ٹو۔
مجھے واضح طور پر کہنے دیں، جواب دہی انتہائی ضروری ہے۔ خصوصی نمائندے کو قرارداد سے قطع نظر پیشگی شرائط کے بغیر ڈی پی آر کے دورے کی دعوت دی جانی چاہیے۔ داروسمین نے کہا کہ دو امریکیوں کو رہا کرنے کا شمالی کوریا کا حالیہ فیصلہ، جو وہاں قید تھے، اقوام متحدہ میں کچھ ووٹوں کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ کیوبا نے ایک ترمیم پیش کی ہے جس کے تحت جواب دہی سے متعلق پیراگراف قرارداد سے حذف کر دیے جائیں گے۔ اگر اس ترمیم پر ووٹنگ ہوئی اور جنرل اسمبلی میں سادہ اکثریت سے یہ منظور ہو گئی تو پھر قرارداد تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن داروسمین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے لیڈر کو پہلے ہی اس سفارتی اور قانونی لڑائی سے بچنے کا ایک طریقہ پیش کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے اعلی سطحی عہدیدار جمعے کے روز روس روانہ کیے تاکہ وہاں وہ قرارداد کے خلاف لابی کر سکیں، اور اس کے گہرے اتحادی چین نے بھی اشارتاً کہا ہے کہ اگر قرارداد جنرل اسمبلی میں منظور بھی ہو گئی تو وہ سلامتی کونسل میں اسے ویٹو کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایبولا وائرس کے لیے تجویز، تھراپی اور تجرباتی ادویات کے لیے کچھ معیار مقرر کیے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے اراکین اور ایبولا کے علاج کے لیے تجرباتی ادویات کے لیے کام کرنے والی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کا کہنا ہے کہ انسانوں پر دواؤں کے اثرات کا جائزہ لینے سے پہلے ان کے محفوظ ہونے کے بارے میں ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ، سعدیہ اسد سے سنیے۔
ہر کوئی ایبولا سے بچاؤ کے طریقوں پر غور کر رہا ہے، تاہم ابھی تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ سائنسدانوں کی کمیٹی نے اس حوالے سے کئی تجاویز دی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایڈوائزری کمیٹی کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو بھی ویکسین تیار کی گئی ہے وہ ایبولا کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ مارٹن فریڈر ڈبلیو ایچ او میں انوویشن اور انٹلیکچوئل پراپرٹی اور پبلک ہیلتھ کے سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
because if there's variation in the care that the patients are receiving, it's going to be very difficult to determine whether
اگر مریض کی دیکھ بھال کے طریقوں میں فرق ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ وہ مریض جو صحت یاب ہو رہے ہیں یا صحت یاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی وجہ ادویات کی خاصیت یا ان کی دیکھ بھال کا معیار ہے۔ ڈاکٹر فریڈے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ملک میں ایسے مراکز بہت کم ہیں جہاں مریضوں کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی ادویات کی تعداد ان مراکز سے کہیں زیادہ ہے جن کے مؤثر ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لیا جانا ہے۔ کمیٹی نے طبی جائزے کے دوران اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا ایک ہی جیسا طریقہ وضع کر کے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فریڈا کہتے ہیں کہ مریضوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ اس بات کے تھوڑے بہت ثبوت ملے ہیں کہ خون اور خون سے بننے والی ادویات ایبولا کے لیے کچھ کارگر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایبولا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں سے محفوظ اور معیاری خون کے نمونے اکٹھے کیے جائیں، اور یہ بات یقینی بنائی جائے کہ اس عمل کے ذریعے یہ مرض کہیں اور منتقل نہ ہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ کے لیے ہم مختلف خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں پاکستان سے ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، جس کے بعد پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں بھی آپ کو سنوائیں گے۔ ایسے میں 360,000 سے زیادہ لوگ پاکستان کے خیبر قبائلی علاقے سے فرار ہو چکے ہیں، جبکہ فوج نے طالبان جنگجوؤں کے خلاف اس قبائلی علاقے میں تازہ کارروائی شروع کی ہے۔ مزید تفصیلات ناصر محمود اسلام آباد سے بتاتے ہیں۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں گزشتہ ماہ شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 360,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 15 جون کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن کی وجہ سے پہلے ہی یہاں سے تقریباً 600,000 لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ عارضی طور پر منتقل ہونے والے یہ لوگ ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہیں۔ آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے مطابق خیبر ایجنسی سے اب تک 364,960 افراد نے نقل مکانی کی ہے، جن میں 213,000 سے زائد بچے ہیں۔ حکام کے بقول ان لوگوں کی اکثریت سرکاری طور پر قائم کیے گئے کیمپوں کی بجائے اپنے رشتہ داروں یا کرائے پر جگہ حاصل کر کے رہ رہی ہے۔ نقل مکانی کرنے والوں کے معاملے پر پہلے ہی صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے مابین تلخی چلی آ رہی تھی، لیکن اس نے ایک نیا رخ رواں ہفتے اس وقت اختیار کیا جب بنو میں نقل مکانی کرنے والوں میں راشن کی تقسیم کے دوران بد نظمی دیکھی گئی اور اسی اثنا میں ان لوگوں کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ پولیس نے متعدد قبائلیوں کو حراست میں لے لیا تھا، جنہیں ہفتے کو رہا کر دیا گیا۔ صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو کہ گزشتہ 3 ماہ سے مرکزی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اس جماعت کے سربراہ عمران خان نے ہفتے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقوں سے بے دخل ہونے والوں کا معاملہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وفاق کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت اس ضمن میں صوبائی حکومت سے تعاون نہیں کر رہی۔
فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سارا پیسہ آ رہا ہے، ذمہ داری ساری آ گئی ہے پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر، جن کی ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں۔ پولیس وہاں اتنی ہمارے پاس پولیس ہی نہیں ہے جتنے زیادہ وہ آئی ڈی پیز آ گئے ہیں، اور جتنا پیسہ جو آنا چاہیے پختونخوا گورنمنٹ میں وہ جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور فیڈرل گورنمنٹ کیسے وہاں بیٹھ کے مینج کر رہی ہے۔
لیکن حکمران مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن کہتی ہیں کہ صوبائی حکومت نقل مکانی کرنے والوں کے لیے انتظامات کو منظم کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔
آپ تشدد کرتے ہیں آئی ڈی پیز کے اوپر، جو انہوں نے گھر چھوڑے آپ کی دفاع کی خاطر، آپ سے ریلیف اور راشن تو دیا نہیں جاتا، سارا ریلیف اور راشن سب سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے کے پی گورنمنٹ سے زیادہ یہاں دیا ہے، اور اوپر سے اس کی ڈسٹریبیوشن میں آپ سے کراؤڈ نہیں مینج کیا جاتا، آپ فائرنگ کرتے ہیں ان کے اوپر۔
نقل مکانی کر کے آنے والوں کی طرف سے آئے روز شکایات بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں کہ انہیں مناسب خوراک اور دیگر اشیاء ضروری فراہم نہیں کی جا رہی، اور وہ اپنے علاقوں کو واپس جانے کے لیے بیتاب ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی کے بعد ان علاقوں میں بنیادی ڈھانچے اور مناسب انتظامات کے بعد ہی ان لوگوں کی واپسی شروع کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں بیجنگ میں ایشیائی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے کونسلر جان پوڈیسٹا نے کہا کہ افغانستان میں نئی قومی حکومت کے افتتاح کے بعد افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج افغانستان کی سیکورٹی فورسز نے پورے افغانستان میں سیکورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ نیٹو اب افغانستان میں تربیت، مشورے اور افغان فورسز کی مدد کرے گی، اور اتحادی افواج فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گی۔ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی سربراہی میں نئی قیادت نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی مواقع کے حصول، انصاف کے نظام کے استحکام، انسانی حقوق کے تحفظ، خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ مسٹر پوڈیسٹا نے کہا کہ دی ہارٹ آف ایشیا فورن منسٹریل کانفرنس کا انعقاد افغان عوام کے ساتھ ہماری یکجہتی کا عکاس ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک، جس میں افغانستان کے پڑوسیوں، علاقائی شراکت داروں اور پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے افغانستان کے دوستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ افغان عوام کی وہ مدد کریں تاکہ انہوں نے 13 برس میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے ثمرات سے استفادہ کر سکیں۔ افغانستان میں پائیدار ترقی کی کلید امن اور مفاہمت ہے۔ مسٹر پوڈیسا نے کہا کہ افغانوں کی زیر قیادت موجودہ پیش رفت جاری رہنی چاہیے۔ ہمیں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ تشدد کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ افغان عوام کو امن، خوشحالی اور استحکام کی ضرورت ہے۔ افغانستان اس ایشیا کا دل ہے جہاں پوری دنیا کی آدھی آبادی بستی ہے۔ ایک مستحکم افغانستان وسطی ایشیا کی اقتصادی ترقی کے لیے مہمیز کا کام دے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے کے استحکام میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ مسٹر پوڈیسا نے کہا کہ ہم افغانستان میں چین کی دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم افغانستان کی پرامن ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کے لیے خواہاں ہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ امریکہ ایشیائی ملکوں کے دل کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ افغانستان اور پورے علاقے کے لیے پائیدار، محفوظ، پرامن اور خوشحال مستقبل کا حصول ممکن ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مخت۔ مشہور ہے کہ مہم جوئی یا کوہ پیمائی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیپالی حکومت نے 16 برس سے کم عمر افراد کے لیے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن یہ پابندی 13 برس کے ایک امریکی نوجوان جارڈن رومیرو کے قدموں کو نہیں روک سکی، جس نے آج سے لگ بھگ 5 برس قبل، جب دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کا ارادہ کیا تو نیپال کی بجائے چین کے راستے سے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کی اور ایسا کارنامہ کر دکھایا جسے 16 برس کی عمر سے پہلے انجام دینے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے جارڈن رومیرو نے 22 مئی 2010 میں 13 برس 10 ماہ اور 10 دن کی عمر میں دنیا کی عظیم چوٹی کو سر کیا اور تاریخ میں اپنا نام ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کم عمر ترین نوجوان کی حیثیت سے رقم کر دیا۔ جارڈن کی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر قدم رکھنے کا خواب تو شاید بہت سے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا، لیکن رواں برس بھارت کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ مالاوت پورنا نے اس خواب کو ایک بار پھر سچ کر دکھایا ہے۔ مالاوت پورنا نے دنیا کی عظیم چوٹی کو سر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پہاڑ سر کرنے کے لیے عمر کی نہیں بلکہ چٹان جیسے حوصلے اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا ہر دور کے کوہ پیماؤں کے لیے مشکل ترین چیلنج رہا ہے۔ اندازن 26,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کم پڑ جاتی ہے۔ اس مشکل ترین مہم کے دوران اب تک 250 افراد پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی حسرت میں جان گنوا چکے ہیں۔ اس سال ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے خواہش مند کوہ پیماؤں کے درمیان ایک بہادر لڑکی مالاوت پورنا بھی شامل تھی۔ ہندوستان کے تلنگانہ علاقے کی تاڑوائی قبائلی لڑکی پورنا نے 25 مئی 2014 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اس وقت پورنا کی عمر 13 سال اور 11 ماہ تھی، یعنی وہ جارڈن رومیرو سے صرف 1 ماہ بڑی تھی۔ تاہم پورنا نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین خاتون کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پورنا ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نظام آباد کے ایک کسان کی بیٹی ہے۔ وہ سرکاری سوشل ویلفیئر ہسپتال میں 9ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ پورنا اور ان کے کوہ پیما ساتھی آنند کمار نے 10 نیپالی گائیڈز کے ہمراہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی پر تبت کے راستے سے چڑھائی کی، جہاں سے اس چوٹی کی بلندی 29,029 فٹ ہے۔ انہوں نے اپنا مشن 52 روز میں مکمل کیا۔ مالاوت پورنا 150 اسکول کے بچوں میں شامل تھیں، جنہیں اسکول سے ایڈونچر کھیلوں کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جبکہ ان میں سے 16 سالہ آنند کمار اور مالاوت پورنا 2 بچوں کو ٹریننگ کے دوران ان کی برداشت اور سخت لگن کو دیکھتے ہوئے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ پیپل میگزین سے ایک انٹرویو میں پورنا نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی پر پہنچنے کے بعد میں بے حد جذباتی محسوس کر رہی تھی، میرے چاروں جانب خوبصورتی پھیلی تھی، بادل، پہاڑ اور سورج کی روشنی، دنیا بہت چھوٹی لگ رہی تھی، میں دنیا کی بلند ترین چوٹی پر کھڑی تھی، اتنی بلندی پر پہنچ کر مجھے خدا اور بھی زیادہ قریب محسوس ہو رہا تھا۔ پورنا نے بتایا کہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری طرح بہت کم لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ایک دیہی قبائلی گھرانے کی غریب لڑکی ہوں۔ میں اپنے خاندان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے شدت سے کسی ایسے ہی موقع کی منتظر تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر غریب گھرانے کی لڑکی کے لیے میں ایک ہمت اور حوصلے کی مثال بن جاؤں۔ پورنا نے مہم جوئی کے دوران آنے والے مشکلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایورسٹ کا سفر بہت کٹھن ہے، جس کے لیے مہم جو کو سخت ذہنی اور جسمانی مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری ہمت اس وقت جواب دے گئی جب میں نے اپنے سامنے ایسے کوہ پیماؤں کی لاشیں دیکھی جو اپنا سفر مکمل نہیں کر سکے، لیکن ایسے وقت میں مجھے اپنے گھر والوں کا چہرہ یاد آیا اور میں نے ایک بار پھر سے اپنی توانائی اور قوت کو واپس جمع کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ مالاوت پورنا کہتی ہے کہ ان کے لیے کوہ پیمائی کے سفر میں سب سے بڑا چیلنج موسم کی شدت، سردی یا بے آرامی نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے تیار شدہ ڈبوں کا کھانا کھانا زیادہ مشکل تھا جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ مجھے اس کھانے کی خوشبو اور ذائقہ بالکل پسند نہیں تھا اور میں جلد از جلد اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتی تھی۔ مالاوت پورنا نے کہا کہ وہ ہر حال میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو اس نے اپنے ان پڑھ خاندان کی مصیبتوں اور دکھوں سے سیکھا ہے۔ جبکہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پورنا پولیس فورس میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ بقول پورنا، یہ میری طرف ایک ایسے پولیس افسر کے لیے شکریہ کا پیغام ہوگا جنہوں نے مجھے میری زندگی تبدیل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج اس پروگرام کا موضوع ہے نومولود بچوں میں انفیکشنز۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق 70 لاکھ نومولود بچوں کو جان لیوا انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا علاج بھی نہیں کیا جاتا۔ ان انفیکشنز میں سیپسس یعنی خون میں خرابی، گردن توڑ بخار اور نمونیا شامل ہیں۔ لینسٹ جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نومولود بچوں کو انفیکشنز زیادہ تر جنوبی ایشیا میں ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 35 لاکھ ہے۔ اس ریسرچ کی نگراں پروفیسر جوائے لون ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اندازے صرف عدد نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بچے اس جان لیوا انفیکشنز میں مبتلا ہیں اور وہ کہاں ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ لون کا تعلق لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن اور سیو دا چلڈرن سے ہے۔
We know that almost 3 million newborns die every year, so babies in the first month of life, and in trying to address those we need to...
وہ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ نومولود بچے مر جاتے ہیں، یعنی یہ بچے ایک ماہ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہم انفیکشنز کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نومولود بچوں کے انفیکشنز کی سب سے بڑی وجہ سیپسس ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں نومولود بچوں کے انفیکشنز کے بارے میں اعداد و شمار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے نتیجے میں 46 مختلف اداروں کے 65 سرکردہ محققین کو اس کی ریسرچ کا کام سونپا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ انفیکشنز وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن کے بارے میں معلومات میں اثر نہیں ہے۔ بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشنز کا اینٹی بایوٹک سے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مخدوش ہونے کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب اس کا علاج ہی نہیں کیا جا سکتا۔
Around the world we still have around 40 million babies that are born at home. So these baby haven't had care when they were pregnant.
اس وقت بھی دنیا بھر میں 4 کروڑ بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے صاف ستھری جگہ پر نہ پیدا ہونے کی باعث انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہوں۔ بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت گائے اور بھینسوں کے باڑے میں لے جایا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
An infection in a small baby, maybe they have a low temperature instead of a high temperature. Maybe they just go quiet and see like an older child would.
وہ کہتی ہیں انفیکشن کی علامات نظر نہیں آتی۔ چھوٹے بچوں کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے بجائے بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا علم نہ تو والدین کو ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں ہوتا۔ لون کہتی ہیں کہ اس پر تحقیق کے بعد اس کی تشخیص اور علاج کے لیے ہیلتھ پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے اس بارے میں ایک پروگرام تیار کیا ہے جس کا نام ہے ایوری نیو بورن ایکشن پلان، جس پر عمل کرنے کے بعد 2035 تک 1000 نومولود بچوں میں 10 یا اس سے بھی کم اموات ہونے کا امکان ہوگا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل میری کہانی ہر دم رواں ہے زندگی کچھ تو کہیے صدا رنگ خط آپ کے یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں بہت اچھے ہیں بہت معلوماتی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے